facebook.com/voaurdu.
السلام علیکم. پاکستان میں اس رات کے 9, بھارت میں 9:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں کورونا وائرس کا علاج جاری ہے. تاہم صدر نے کہا ہے کہ وہ اپنے ڈیموکریٹک مد مقابل جو بائیڈن کے ساتھ 15 اکتوبر کو دوسرے صدارتی مباحثے میں شرکت کریں گے. دوسرا صدارتی مباحثہ میامی میں ہوگا. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ اس کے لیے تیار ہیں, لیکن ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کرونا سے اب تک متاثر ہیں تو آئندہ ہفتے شیڈول صدارتی مباحثہ نہیں ہونا چاہیے. جو بائیڈن نے پینسلوینیا میں انتخابی مہم کے اختتام پر منگل کو صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ 15 اکتوبر کو ہونے والا دوسرا صدارتی مباحثہ کرونا وائرس کی سخت احتیاطی تدابیر کی روشنی میں ہی ہونا چاہیے. تاہم اگر صدر ٹرمپ بدستور وبا سے متاثر ہیں تو یہ مباحثہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ وبائی مرض نے صدر ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس کے حکام کو متاثر کیا ہے, جو ایک سنجیدہ مسئلہ ہے. صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے ترجمان ٹم مارتا سے جب جو بائیڈن کے بیان سے متعلق پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ صحت مند ہیں اور وہ مباحثے میں شریک ہوں گے. ادھر امریکہ کی فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل مارک ملے سمیت دیگر اعلی افسران نے کرونا وائرس کی احتیاط کے پیش نظر خود کو قرنطینہ کر لیا ہے, جبکہ وائٹ ہاؤس کے سینئر مشیر اسٹیفن ملر کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے. پینٹاگون کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ جنرل مارک ملے, وائس چیئرمین جنرل جان ہیٹن اور دیگر اعلی فوجی افسران نے گزشتہ ہفتے کوسٹ گارڈ کے وائس کمانڈنٹ ایڈمرل چارلس رے کے ساتھ ایک اجلاس میں شرکت کی تھی, جن کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا. محکمہ دفاع کے حکام نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کی ہدایات کی روشنی میں عسکری قیادت نے خود کو قرنطینہ کر لیا ہے. عالمی وبا سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں امریکہ پہلے, بھارت دوسرے اور برازیل تیسرے نمبر پر ہے. اس وقت امریکہ میں کرونا وائرس کے 75 لاکھ مریض موجود ہیں اور اس سے 2,11,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. متعدد امریکی ریاستوں میں کرونا وائرس کے دوبارہ شدت اختیار کر جانے کی اطلاعات ہیں. بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے شکار مزید 986 مریض دم توڑ گئے ہیں, جبکہ 72,000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. بھارت میں کرونا کیسز کی کل تعداد 67 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے اور 104,555 اموات ہو چکی ہیں. فرانس کے دارالحکومت پیرس میں کیسز میں اضافے کے بعد انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں 40% بستر مریضوں سے بھر گئے ہیں. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے شکار 12 مریض ہلاک اور 600 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. پاکستان میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 3,16,000 سے زیادہ ہے. کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق افغانستان کے 2 جنوبی صوبوں ہلمند اور زابل میں پچھلے 24 گھنٹوں میں طالبان کے 2 علیحدہ حملوں میں کم از کم 17 افغان سیکیورٹی اہلکار موت کا شکار ہو گئے ہیں. ہلمند کے صوبائی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ گریشک ضلع میں افغان فورسز کے مشترکہ اڈے پر ایک کار بم دھماکہ ہوا, جس میں 10 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے. ہلمند کے گورنر کے ترجمان عمر زواق نے حملے کی تصدیق کی ہے. اسی اثنا میں جنوبی زابل صوبے میں بدھ کے صبح کابل قندھار شاہراہ کے ساتھ شہر سنا ضلع کی چوکی پر طالبان کے حملے میں 7 افغان پولیس اہلکار موت کے منہ میں چلے گئے ہیں. پاکستان نے بین الاقوامی برادری کو یقین دہانی کروائی ہے کہ اسلام آباد دہشت گردی کو پوری طرح شکست دینے کے اپنے عزم پر قائم ہے, لیکن اس کے ساتھ پاکستان نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ اس معاملے کو امتیازی انداز میں حل نہیں کیا جا سکتا. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب منیر اکرم نے یہ بات منگل کے روز بین الاقوامی دہشت گردی کے خاتمے کے بارے میں اقوام متحدہ میں منعقد ہونے والے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی. پاکستانی سفارتکار نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے اور حال ہی میں شروع ہونے والے بین الافغان مذاکرات کے نتیجے میں افغانستان میں قیام امن سے ان کے بقول خطے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سازگار ماحول فراہم ہو سکتا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی، اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ اس خبر سے آغاز کرتے ہیں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں کرونا کا علاج جاری ہے۔ صدر ٹرمپ ریاست میری لینڈ کے فوجی ہسپتال میں 72 گھنٹے تک زیر علاج رہنے کے بعد کل واپس ہوئے تھے۔ اور آئیے اب پاکستان سے ملنے والی رپورٹوں سے آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان نے بین الاقوامی برادری کو یقین دہانی کروائی ہے کہ اسلام آباد دہشت گردی کو پوری طرح شکست دینے کے اپنے عزم پر قائم ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ اس معاملے کو امتیازی انداز میں حل نہیں کیا جا سکتا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب منیر اکرم نے یہ بات بین الاقوامی دہشت گردی کے خاتمے کے بارے میں منگل کے روز اقوام متحدہ میں منعقد ہونے والے ایک اجلاس سے خطاب کے دوران کہی۔ پاکستانی سفارتکار نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے اور حال ہی میں شروع ہونے والے بین الافغان مذاکرات کے نتیجے میں افغانستان میں قیام امن سے ان کے بقول خطے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سازگار ماحول فراہم ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد سے تھوڑی دیر میں محمد جلیل کی رپورٹ سنیے گا۔ پاکستان میں مذہبی منافرت کو روکنے کے حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل نے مختلف مکاتب فکر کے علماء کا مشترکہ 20 نکاتی ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہر فرد ریاست کے خلاف تعصبات کی بنیاد پر چلنے والی تحریکوں کا حصہ بننے سے گریز کرے۔ ریاست تعصباتی گروہ کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ یہ ضابطہ اخلاق ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب پاکستان کی اپوزیشن کے رہنماؤں کے خلاف عوام کو ریاست کے خلاف اکسانے کے الزامات کے تحت مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ کار کہتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل کا یہ کام نہیں کہ وہ ضابطہ اخلاق تیار کرے۔ اس اقدام کا مقصد حزب اختلاف یعنی اپوزیشن کو دباؤ میں لانا ہے۔ اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے جاری کردہ یہ ضابطہ اخلاق پیغام پاکستان کی روشنی میں جاری کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق ضابطہ اخلاق پر تمام مسالک کے جید علماء کا اتفاق رائے ہے۔ 20 نکاتی ضابطہ اخلاق کے مطابق ملک میں غیر ملکی شہریوں کو اپنے مذہبی رسومات کی ادائیگی اپنے مذہبی عقائد کے مطابق کرنے کا حق حاصل ہے۔ کسی شخص کو خواتین سے ان کے ووٹ، تعلیم اور روزگار چھیننے کا حق حاصل نہیں۔ ضابطہ اخلاق میں غیرت کے نام پر قتل، قرآن پاک سے شادی، ونی کاروکاری اور وٹا سٹا اسلام کی روح کے منافی قرار دیا گیا۔ کوئی شخص مسجد، ممبر، مجالس اور عوام بارگاہوں میں نفرت انگیزی پر مبنی تقاریر نہیں کرے گا۔ فرقہ وارانہ موضوعات پر قومی اور سوشل میڈیا پر گفتگو کی ممانعت ہوگی۔ ہر فرد ریاست کے خلاف تعصبات کی بنیاد پر چلنے والی تحریکوں کا حصہ بننے سے گریز کرے۔ ریاست تعصباتی گروہ کے خلاف سخت کاروائی کرے گی۔ فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے کہا گیا کہ کوئی شخص فرقہ وارانہ نفرت اور جبرن اپنے نظریات کسی دوسرے پر مسلط نہ کرے۔ تجزیہ کار مظہر عباس کہتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ کام نہیں کہ وہ ایسے ضابطہ اخلاق بنائے، ان کا کام مختلف قوانین کے لیے اسلام کے مطابق اپنی رائے دینا ہے۔ اس ضابطہ اخلاق کا مقصد جے یو آئی کو دباؤ میں لانا ہو سکتا ہے۔
اس موقع پہ اس طرح کی بات کرنا ریاست کے خلاف تحریک، اول تو یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ ریاست کے خلاف تحریک ہے نہیں ہے، بیسکلی حکومت کے خلاف تحریک ہے۔ بنیادی طور پہ جمعیت علماء اسلام کے دباؤ ڈالنے کے لیے نظر آتا ہے، کیونکہ جو اس مدرسوں کے ان کے پاس سب سے زیادہ مدرسے ہیں، سب سے زیادہ فالوئنگ ہیں ان کی، اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ اسلامی نظریات کونسل کو یہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ خالصتاً جو ہے یہ جے یو آئی اور مولانا فضل الرحمان پر دباؤ ڈالنے کے لیے۔
ضابطہ اخلاق میں کہا گیا کہ عسکریت پسندی کے خاتمے کے لیے کوئی نجی، سرکاری یا مذہبی تعلیمی ادارہ عسکریت کی تبلیغ نہ کرے۔ عسکریت کی تعلیم دینے والوں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی۔ انتہا پسندی، فرقہ واریت، تشدد کو فروغ دینے والوں کے خلاف اقدامات کیے جائیں گے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ مسلح افواج کے افراد سمیت کسی کو کافر قرار دے۔ کسی کو نفرت انگیزی اور اہانت پر مبنی جملوں یا بے بنیاد الزامات لگانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور کسی کو مقدس ہستیوں کی توہین کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہیومن رائٹس کمیشنر پاکستان کی زورا یوسف کہتی ہیں کہ آئین میں ہر کسی کو اظہار رائے کی آزادی حاصل ہے۔ حکومت اس پلیٹ فارم کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔
پاکستان کی ہر حکومت نے استعمال کیا ہے، اور ان کو اس کا اندیشہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہے۔ یہ جو پیغام پاکستان کانفرنس، یہ تو پہلی بار یہ پچھلی حکومت نے اس کو سپانسر کیا تھا، اور میرے خیال سے یہی پلیٹ فارم ہے جس پر اب وہ موجودہ حکومت کے حق میں بات کر رہے ہیں.
اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین قبلہ یاس کہتے ہیں کہ اس بار محرم الحرام کے دوران بعض ایسے مسائل سامنے آئے جن کے بعد نفرت انگیزی روکنے کے لیے یہ ضابطہ اخلاق تیار کیا گیا.
اس بار جو محرم گزرا اس محرم کے اندر کچھ مسائل ایسے آئے جو پہلے سامنے نہیں آئے تھے, تو اس وجہ سے ضرورت ہوئی کہ کچھ ہم ایسے مشترک اور متفقہ نکات بنا لیں جس میں ایک دوسرے کے جو مسالک ہیں ان کے مقدس کی
احانت نہ ہو. اسلامی نظریاتی کونسل کا کہنا ہے کہ یہ ضابطہ اخلاق انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اہم کردار ادا کرے گا. یہ اعلامیہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے 40 کے قریب ساتھیوں کے خلاف لاہور کے تھانہ شادرہ میں ریاست مخالف تقاریر کرنے کے الزام میں بغاوت پر اکسانے کے الزامات کے تحت مقدمہ درج ہے. اس مقدمے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان کی وفاقی حکومت نے استعمال شدہ گاڑیوں کی خرید و فروخت پر نئے قانون کے تحت سیلز ٹیکس عائد کر دیا ہے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ استعمال شدہ گاڑیوں کی خرید و فروخت پر اضافی 17% سیلز ٹیکس عائد کیا گیا ہے اور خرید و فروخت کے تحت روپے کی تمام منتقلی بینکوں کے ذریعے ہوگی. گاڑیوں کا کاروبار کرنے والے افراد کہتے ہیں کہ اس نئے قانون سے ان کا کاروبار نہ ہونے کے برابر رہ جائے گا, جبکہ ٹیکس ماہرین سمجھتے ہیں کہ نیا ٹیکس لگایا تو ڈیلروں پر گیا ہے لیکن اسے عام صارف کو ہی برداشت کرنا پڑے گا. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایف بی آر نے اس نئے قانون سے متعلق کہا کہ فائنانس ایکٹ 2020 میں سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کو ریکنڈیشن کر کے فروخت کرنے کے کاروبار کی حوصلہ افزائی کے لیے شک شامل کی گئی ہے, جس کے لیے نیا اصول قائم کیا گیا ہے. اپنے بیان میں ایف بی آر نے مزید کہا کہ نیا قانون صرف گاڑیوں کو ریکنڈیشن حالت میں فروخت کرنے پر عائد ہوگا, یعنی اگر گاڑیوں کی قدر میں اضافہ ہوا ہے تو اس پر سیلز ٹیکس دینا ہوگا. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس کے تحت پرانی گاڑیوں کی مکمل قیمتیں خرید کی بجائے صرف منافع پر 17% سیلز ٹیکس وصول کیا جائے گا. نوٹیفیکیشن کے مطابق نئے قانون کے تحت تمام گاڑیوں کی خرید و فروخت کے لیے رقوم کی منتقلی بینکوں کے ذریعے ہوگی تاکہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جا سکے. مالیاتی امور کے ماہر اور پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری اطلاعات شہباز صدیق نے نئے ٹیکس کے بارے میں بتایا کہ حکومت پاکستان نے نیا ٹیکس بنیادی طور پر گاڑیوں کے کاروبار کرنے والے افراد پر لگایا ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز صدیق نے کہا کہ ایف بی آر کی جانب سے جاری کردہ ایس او آر نمبر 931 کے مطابق سیکشن 164A میں ترمیم کر کے استعمال شدہ گاڑیوں پر نیا ٹیکس لگایا گیا ہے. نئی قانون کے تحت گاڑیوں کی خرید و فروخت ایف بی آر کے قانون 73 کے تحت بینکوں کے ذریعے ہوگی. شہباز صدیق کے بقول نئے قانون پر ایف بی آر اپنی وضاحت دے چکا ہے کہ یہ سیلز ٹیکس کسی بھی انفرادی شخص پر لاگو نہیں ہوگا. 17% سیلز ٹیکس صرف ان افراد کے لیے ہے جو استعمال شدہ گاڑیوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتے ہیں.
یہ انڈیویجول کے لیے نہیں ہے کہ اگر کسی انڈیویجول پرسن نے سیل پرچیز کرنی ہے, آپ نے مجھ سے خرید دی ہے, میں نے آگے کوردر کسی کو بیچ دی, یہ ان کے لیے نہیں ہے. یہ ڈیلر کے لیے ہے, ٹریڈرز کے لیے ہے جو کہ یوز کار کا بزنس کرتے ہیں. ڈیلرز ہیں ان کو کمپیل کیا جا رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو سیل ٹیکس میں رجسٹر کروائیں اور جو ٹرانزیکشن کرتے ہیں اس کو اکارڈنگلی جو ایک تو تھرو بینکنگ چینل کر رہے ہیں سیکشن 73 کی کمپلائنس میں.
مالیاتی امور کے ماہر سینئر صحافی اور تجزیہ کار رضوان الرحمان رضی کہتے ہیں کہ عام آدمی اگر گاڑی خریدے گا تو یقیناً گاڑی کی قیمت سے 15-20% زیادہ قیمت ادا کرے گا.
ٹیکس کی جو فلسفی ہے پاکستان میں کہ اگر 5% ٹیکس بڑھتا ہے تو اس کا امپیکٹ منیمم 8% کنزیومر کے اوپر آتا ہے, باقی بھی بہت سارے فیکٹرز اس کے اندر ایڈ ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ سرکار 17% ٹیکس لے گی تو اس کا امپیکٹ 25-30% کے درمیان آئے گا. کہیں
لاہور کار ڈیلر ایسوسی ایشن کے صدر شہزادہ سلیم سمجھتے ہیں کہ نئے قانون کے تحت گاڑیاں مزید مہنگی ہو جائیں گی. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے شہزادہ سلیم نے کہا کہ ایک سفید پوش طبقہ جو اپنی بچت کر کے چھوٹی موٹی گاڑی خرید لیتا تھا وہ اب نہیں خرید سکے گا. شہزادہ سلیم کے مطابق پاکستان میں پہلے ہی گاڑیاں بہت مہنگی ہو چکی ہیں, اس نئے قانون سے گاڑیوں کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا. مقامی میڈیا کے مطابق فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کی ایک اور شرط پوری کر کے پاکستان میں گاڑیوں کے لین دین کے کاروبار کو دستاویزی بنانے کا آغاز کر دیا گیا ہے. ایسا کرنے کا مقصد اس وقت ملک میں جتنی بھی بے نامی گاڑیاں, بسیں, ڈمپر اور ٹرک ہیں ان کے اصل مالکان تک پہنچا جائے. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
افغان صدر اشرف غنی نے دوحہ میں سینٹر فار کانفلکٹ اینڈ ہیومینیٹیرین اسٹڈیز میں اپنے خطاب میں طالبان سے کہا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں فائر بندی سے خوف زدہ نہ ہوں۔ طالبان کے ایک سابق اہلکار سید اکبر آغا نے کہا کہ افغان حکومت کی طرف سے قیدیوں کی رہائی میں تاخیر سے دونوں فریقوں کے درمیان بد اعتمادی میں اضافہ ہوا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دوحہ میں ہونے والے امن مذاکرات میں حائل تعطل کو دور کرنے کے لیے سالس کی مدد درکار ہے۔ ایک سابق افغان جنرل عتیق اللہ عمر خیل نے کہا کہ امن عمل پر اعتماد کے لیے فائر بندی بھی ضروری ہے۔ دوحہ میں طالبان ذرائع نے شناخت نہ دینے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گزشتہ 6 روز سے دونوں فریقوں کے رابطہ گروپوں میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن دونوں گروپ آپس میں رابطے میں ہیں۔ اسی دوران تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ قومی مصالحت کی اعلی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ کے دوروں سے افغانستان میں امن کے لیے خطے میں اتفاق رائے کے حصول میں مدد ملے گی۔ عبداللہ عبداللہ گزشتہ ہفتہ پاکستان کے دورے کے بعد اب بھارت کا دورہ کر رہے ہیں۔ ادھر افغانستان کے 2 جنوبی صوبوں ہلمنڈ اور زابل میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں طالبان کے 2 الگ الگ حملوں میں افغان سیکیورٹی کے کم از کم 17 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ ہلمنڈ صوبائی گورنر کے ترجمان عمر زواق نے حملے کی تصدیق کی، لیکن حملے میں ہونے والے جانی نقصان کی تفصیل نہیں بتائی۔ ہلمنڈ میں 10 اور زابل میں 7 اہلکاروں کی ہلاکت ہوئی، لیکن زابل میں عہدیداروں نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اتر پردیش پولیس نے ایک ملیالم نیوز پورٹل کے لیے دلی سے کام کرنے والے ایک صحافی اور مزید 3 افراد کو دلی سے اتر پردیش کے ہاتھرس جاتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ اتر پردیش حکومت نے ان پر کیرالا کی ایک تنظیم پاپولر فرنٹ آف انڈیا پی ایف آئی سے تعلق رکھنے کا شبہ ظاہر کیا۔ ریاستی حکومت مذکورہ تنظیم پر پابندی عائد کرنا چاہتی ہے۔ پولیس نے ان چاروں کے خلاف انسداد دہشت گردی کے ایک سخت قانون یو اے پی اے اور غداری کے الزامات کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے۔ پریس کلب آف انڈیا سمیت صحافیوں کی متعدد تنظیموں نے اس گرفتاری کی مذمت کی ہے اور صحافی کو فوراً رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید تفصیل نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
گرفتار شدگان کی شناخت ملاپورم کیرالا کے صدیق کپن، مظفر نگر کے عتیق الرحمان، بہرائچ کے مسعود احمد اور رامپور کے عالم کی حیثیت سے ہوئی ہے۔ پولیس اہلکاروں کے مطابق ان کے پاس سے موبائل فون، لیپ ٹاپ اور کچھ ایسے لٹریچر برآمد کیے گئے ہیں جو کہ نظم و نسق اور امن و امان کو متاثر کر سکتے تھے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے عائد کیے جانے والے اس الزام کے بعد کہ اپوزیشن جماعتوں، سول سوسائٹی کی تنظیموں اور میڈیا کے بعض حلقوں کی جانب سے یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت کے میچ کو داغدار کرنے اور مذہب و ذات برادری کی بنیاد پر فساد کرانے کی سازش کی گئی ہے، یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ مذکورہ چاروں افراد پر دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے فنڈ مہیا کرنے کا بھی الزام عائد کیا گیا ہے۔ صدیق کپن صحافیوں کی ایک تنظیم کیرالا یونین آف ورکنگ جرنلسٹ کی دہلی شاخ کے سیکرٹری ہیں۔ تنظیم نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کے نام ایک مکتوب میں کہا ہے کہ صدیق کپن متعدد ملیالم میڈیا ہاؤسز کے لیے کام کرنے والے ایک سینئر صحافی ہیں اور رپورٹنگ کے سلسلے میں ہاتھرس جا رہے تھے۔ تنظیم نے ایک بیان میں گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں حبس بیجا کی درخواست داخل کی ہے۔ صحافیوں کی متعدد تنظیموں نے گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے صحافی کو بلا تاخیر رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دہلی یونین آف جرنلسٹ کی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن اور سینئر صحافی ایم ودود ساجد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
ان میں ایک جرنلسٹ ہے اور اس جرنلسٹ کا کسی بھی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بہت کلیئر ریکارڈ والا جرنلسٹ ہے۔ میں اس کی دہلی یونین آف جرنلسٹ کی طرف سے بہت شدید مذمت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ اس جرنلسٹ کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔
انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت ہاتھرس معاملے کو فرقہ وارانہ رنگ دینا چاہتی ہے، اس کو اسکیپ گوٹ کی تلاش تھی اور اس نے ان چاروں کو قربانی کا بکرا بنا دیا۔ پریس کلب آف انڈیا نے بھی ایک بیان جاری کر کے گرفتاری کی مذمت کی اور صحافی کو فوراً رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ پی ایف آئی نے بھی پولیس کارروائی کی مذمت کی ہے۔ تنظیم کے جنرل سیکرٹری انیس احمد نے ایک بیان میں کہا کہ یہ بات واضح ہے کہ یو پی حکومت سازش کا نام لے کر ہاتھرس معاملے کو دوسری طرف موڑنا چاہتی ہے۔ پورے ملک نے دیکھا ہے کہ کس طرح یو پی میں نظم و نسق کی صورتحال خراب ہے۔ پی ایف آئی نے اپنے بیان میں اس کی تصدیق کی ہے کہ عتیق الرحمان اور مسعود احمد اس کی طلبہ تنظیم کیمپس فرنٹ آف انڈیا کے رکن ہیں۔ یاد رہے کہ ریاست میں سی اے اے کے خلاف ہونے والے مظاہروں کے دوران بھی پی ایف آئی کا نام آیا تھا۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے اس پر نظم و نسق بگاڑنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس طرح وہ سی اے اے مخالف مظاہروں سے نمٹنے میں کامیاب ہوئے تھے، اسی طرح اس معاملے سے بھی نمٹ لیں گے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارت نے 3,000 میٹر سے زائد کی بلندی پر ہمالیہ پہاڑیوں کے نیچے کئی دہائیوں سے جاری کھدائی جاری رکھنے کے بعد 9 کلومیٹر لمبی سرنگ کی تعمیر مکمل کر لی ہے، جس کے بعد لداخ جانے کا راستہ برف پوش پہاڑی دروں کو بائی پاس کرتے ہوئے 46 کلومیٹر کم ہو گیا۔ لداخ میں بھارتی اور چینی فوجیں ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہیں۔ اٹل سرنگ کہلائی جانے والی اس سرنگ کے ذریعے بھارت تیزی کے ساتھ فوجی نفری اور ساز و سامان لداخ پہنچا سکے گا، جہاں بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازع کسی بھی وقت شدت اختیار کر سکتا ہے۔ سرنگ کا افتتاح کرتے ہوئے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ ملک کی حفاظت کرنے والی فوجوں کی ضروریات کو پورا کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے چین کے ساتھ شمالی سرحدی علاقے میں رابطے کے لیے سڑکوں پر مشتمل ڈھانچے کی تعمیر میں اجلت بھی چین کے ساتھ کشیدگی میں اضافے کا باعث ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان لداخ میں یہ کشیدگی 6 ماہ سے جاری ہے۔ اٹل سرنگ کی تعمیر میں کئی برس کا عرصہ لگا، تاہم بھارت اب اس علاقے میں دیگر سڑکوں، پلوں اور جہازوں کے رن وے کی تعمیر میں تیزی کے ساتھ کام جاری رکھے ہوئے ہے، اور سرحد کے پار چینی علاقے میں پہلے سے موجود سڑکوں کے جال اور جہازوں کے رن ویز کے حوالے سے بھارتی علاقے میں موجود فرق کو کم کرنا اور سال کے تمام موسموں کے دوران لداخ میں فوجی نفری اور فوجی ساز و سامان کی رسائی برقرار رکھنا بھارت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ چین نے لداخ کے علاقے میں بھارت کی طرف سے تیز رفتار تعمیر پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ لداخ کے مرکزی علاقے پر بھارت کے دعوے کو تسلیم نہیں کرتا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بن نے ایک بیان میں کہا کہ چین بھارت کی طرف سے متنازع علاقے میں اپنے فوجی کنٹرول کے لیے تعمیرات کی شدید مخالفت کرتا ہے، تاہم بھارت کا کہنا ہے کہ وہ یہ تعمیرات بھارتی علاقے کے اندر کر رہا ہے۔ پاکستان نے بین الاقوامی برادری کو یقین دہانی کروائی ہے کہ اسلام آباد دہشت گردی کو پوری طرح شکست دینے کے اپنے عزم پر قائم ہے، لیکن اس کے ساتھ پاکستان نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ اس معاملے کو امتیازی انداز میں حل نہیں کیا جا سکتا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب نے یہ بات بین الاقوامی دہشت گردی کے خاتمے کے بارے میں منگل کے روز اقوام متحدہ میں منعقد ہونے والے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ پاکستانی سفارتکار نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے اور حال ہی میں شروع ہونے والے بین الافغان مذاکرات کے نتیجے میں افغانستان میں قیام امن سے ان کے بقول خطے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سازگار ماحول فراہم ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
اقوام متحدہ میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے درکار اقدامات کے بارے میں منعقد ہونے والے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی سفارتکار منیر اکرم نے اس توقع کا اظہار کیا کہ رواں سال فروری میں امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے بعد قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جاری بین الافغان مذاکرات کے نتیجے میں نہ صرف افغانستان کے مسئلے کا سیاسی تصفیہ ممکن ہو سکے گا، بلکہ ان کے بقول اس کے نتیجے میں ہمارے خطے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک سازگار ماحول فراہم ہو سکے گا۔ پاکستانی سفارتکار منیر اکرم نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی ہے جب قطر میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بین الافغان مذاکرات کے سلسلے میں بات چیت کے کئی دور ہو چکے ہیں۔ دہشت گردی کو شکست دینے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب منیر اکرم نے کہا کہ ہر جگہ دہشت گردی کو ہر شکل میں مکمل طور پر شکست دینی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اس معاملے سے امتیازی انداز میں نہیں نمٹا جا سکتا ہے۔
گلوبل کوآپریشن ہیز سکسیڈڈ ان ڈیفیٹنگ دی کور آف میجر ٹیررسٹ آرگنائزیشنز لائک القاعدہ اینڈ آئیسس داعش، یٹ ٹیررزم از مینیفیسٹنگ اٹسلف ان ویریس نیو اینڈ میوٹیٹڈ فارمز وچ آر ناٹ بینگ ایفیکٹیولی ایڈریسڈ۔
منیر اکرم کے بقول عالمی تعاون کی وجہ سے القاعدہ اور داعش جیسی بڑی دہشت گرد تنظیموں کو شکست دینے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے، لیکن ان کے بقول اس کے باوجود دہشت گردی کئی نئی اور تبدیل شدہ شکلوں میں ظاہر ہو رہی ہے، جس سے ان کے بقول مؤثر انداز سے نہیں نپٹا جا رہا ہے۔ افغان امور کے تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ اب شدت پسند تنظیم القاعدہ کافی کمزور ہو چکی ہے اور ان کے بقول امریکی حکام بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں، لیکن رحیم اللہ کے بقول اب بھی خطے کے لیے شدت پسند داعش کی شکل میں ایک خطرہ موجود ہے۔
دیکھیں القاعدہ تو خیر بہت کمزور ہے، اس کے تو بہت خود امریکی کہتے ہیں کہ بہت کم لوگ رہ گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ ایک فرنچائز ہے، اس کے اتحادی ہیں کافی ملکوں میں، تو ان کے حوالے سے بھی طالبان کو اپنے جو کمٹمنٹ ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے تاکہ افغانستان کی سرزمین کسی اور کے خلاف استعمال نہ ہو۔ لیکن ابھی جو ایک اور خطرہ ہے وہ داعش کا ہے، اور اس کے خلاف تو میرے خیال میں اتفاق رائے ہے کہ اس کے خلاف مل کر جنگ کرنی چاہیے، پاکستانی طالبان ہیں۔
تجزیہ کار رحیم اللہ کا مزید کہنا ہے کہ اگر دوحہ میں جاری بین الافغان مذاکرات نتیجہ خیز ہو گئے تو ان کے بقول اس کی وجہ سے نہ صرف افغانستان میں پائیدار امن کا قیام ممکن ہو سکے گا، بلکہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افغانستان اور خطے کے دیگر ممالک کے درمیان تعاون میں پیش رفت سامنے آ سکتی ہے۔
اگر یہ جنرل افغان مذاکرات کامیاب ہو گئے اور طالبان اور ان کے مخالفین کے درمیان سیاسی نظام اور افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے کوئی سمجھوتا ہو گیا اور اس کے اوپر امن درآمد بھی ہو گیا، پھر تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ مل کر دہشت گردی کے خلاف نہ صرف یہ افغان ڈرے بلکہ پاکستان اور افغانستان اور باقی ملک بھی کاروائیاں کر سکتے ہیں، کم از کم خفیہ معلومات کا تبادلہ کر سکتے ہیں۔
دوسری طرف طالبان متعدد بار اس بات کا اعادہ کر چکے ہیں کہ وہ اپنے زیر کنٹرول علاقوں کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یاد رہے رواں سال فروری میں امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے بعد گزشتہ ماہ قطر کے دارالحکومت دوحا میں بین الافغان مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا اور اب تک افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان بات چیت کے متعدد دور ہو چکے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار۔ پاکستان میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 316,000 سے زیادہ ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کا شکار 12 مریض ہلاک، جبکہ 600 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کا شکار مزید 986 مریض دم توڑ گئے، جبکہ 72,000 سے زیادہ افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں کیسز میں اضافے کے بعد انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں 40% بستر مریضوں سے بھر گئے ہیں۔ اور عالمی وبا سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں امریکہ پہلے، بھارت دوسرے اور برازیل تیسرے نمبر پر ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں کرونا وائرس کا علاج جاری ہے، تاہم صدر نے کہا ہے کہ وہ اپنے ڈیموکریٹک مد مقابل جو بائیڈن کے ساتھ 15 اکتوبر کو دوسرے صدارتی مباحثے میں شرکت کریں گے۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
دوسرا صدارتی مباحثہ میامی میں ہوگا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ اس کے لیے تیار ہیں اور وہ خوب رہے گا۔ صدر ٹرمپ ریاست میری لینڈ کے ایک فوجی اسپتال میں 72 گھنٹے تک زیر علاج رہے ہیں۔ ادھر امریکہ کی فوج کے چیئرمین، جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل مارک ملے سمیت دیگر اعلی افسران نے کرونا وائرس کی احتیاط کے پیش نظر خود کو قرنطینہ کر دیا ہے، جبکہ وائٹ ہاؤس کے سینئر مشیر اسٹیفن ملر کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ جنرل مارک ملے، وائس چیئرمین جنرل جان ہیٹن اور دیگر اعلیٰ فوجی افسران نے گزشتہ ہفتے کوسٹ گارڈ کے وائس کمانڈنٹ ایڈمرل چارلز رے کے ساتھ ایک اجلاس میں شرکت کی تھی، جن کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا۔ پینٹاگن کے ترجمان جوناتھن ہوفمین نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر کے پیش نظر اجلاس میں شریک تمام افسران نے خود کو قرنطینہ کر لیا ہے اور کسی افسر میں کرونا کی علامات نہیں پائی گئی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ واضح نہیں ہے کہ ایڈمرل چارلز کو کرونا وائرس کہاں سے لگا، تاہم پچھلے ہفتے کے آخر میں انہیں کرونا کی معمولی علامات ظاہر ہونا شروع ہوئیں، جس کے بعد پیر کو ان کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا۔ محکمہ دفاع کے حکام نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن یعنی CDC کی ہدایات کی روشنی میں عسکری قیادت نے خود کو قرنطینہ کر لیا ہے۔ جنرل مارک ملے، امریکہ کے وزیر دفاع مارک ایسپر اور محکمہ دفاع کے دیگر حکام کا 27 ستمبر کو کرونا ٹیسٹ اس وقت منفی آیا تھا جب انہوں نے وائٹ ہاؤس میں جنگوں میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کے اہل خانہ کے اعزاز میں دی جانے والی ایک تقریب میں شرکت کی تھی۔ کرونا وائرس سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اب تک 2 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک اور 74 لاکھ سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی فوڈ اور ڈرگ انتظامیہ FDA نے COVID-19 ویکسین کے استعمال کی اجازت کے لیے نئے رہنما اصول جاری کیے ہیں، جن کے تحت دوا ساز کمپنیوں کی طرف سے آخری مرحلے کی جانچ کے دوران رضاکار مریضوں کو اس ویکسین کی دوسری اور آخری خوراک دیے جانے کے بعد ان کی کم سے کم 2 ماہ تک نگرانی کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ان سخت ہدایات کے باعث اس بات کا امکان کم ہے کہ مجوزہ ویکسین 3 نومبر کو ہونے والے امریکی صدارتی انتخاب سے قبل فراہم ہو سکے گی۔ اس وقت امریکہ میں کرونا وائرس کے کے 75 لاکھ مریض موجود ہیں اور اس سے 2,11,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. متعدد امریکی ریاستوں میں کرونا وائرس کے دوبارہ شدت اختیار کر جانے کی اطلاعات بھی ہیں. عالمی ادارہ صحت کے یورپین ڈویژن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ہانس کلوگے کا کہنا ہے کہ علاقہ کرونا وائرس کے حوالے سے فیٹیگ یعنی تھکاوٹ کا شکار ہو رہا ہے اور متعدد ملکوں میں اس وائرس نے دوبارہ شدت اختیار کرنا شروع کر دی ہے. ان کا کہنا ہے کہ لوگوں نے اس وائرس کے حوالے سے بڑی قربانیاں دی ہیں. انہوں نے خطے کے ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ مریضوں سے قریبی رابطے اور ان کی کیفیت کے مشاہدے کی بنا پر اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے مؤثر حکمت عملی اختیار کریں تاکہ اس وائرس کا مقابلہ کیا جا سکے. اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ اور خبریں. ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کرونا سے اب تک متاثر ہیں تو آئندہ ہفتے پروگرام کے مطابق صدارتی مباحثہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری جانب صدر ٹرمپ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ وہ مباحثے میں شرکت کریں گے. جو بائیڈن نے پینسلوانیا میں انتخابی مہم کے اختتام پر منگل کے روز صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 15 اکتوبر کو ہونے والا دوسرا صدارتی مباحثہ کرونا وائرس کی سخت احتیاطی تدابیر کی روشنی میں ہونا چاہیے. تاہم اگر صدر ٹرمپ بدستور وبا سے متاثر ہیں تو یہ مباحثہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ وبائی مرض نے صدر ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس کے حکام کو متاثر کیا ہے جو کہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے. جبکہ صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں لکھا ہے کہ 15 اکتوبر کو میامی میں ہونے والے دوسرے صدارتی مباحثے کے لیے وہ تیار ہیں. صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے ترجمان ٹم مرتا سے جب جو بائیڈن کے بیان سے متعلق پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ صحت مند ہیں اور وہ مباحثے میں شریک ہوں گے. صدر ٹرمپ میں جمعرات کی شب کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی جس کے بعد 3 روز تک وہ ریاست میری لینڈ کے ایک فوجی ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد پیر کی شب وائٹ ہاؤس منتقل ہو گئے. صدر ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں علاج جاری ہے اور ان کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پامپیو نے ایسے میں چین کے استحصال، جبر اور کرپشن پر تنقید کی ہے جب وہ منگل کے روز جاپان میں منعقد ایشیائی ملکوں کے رہنماؤں کے ایک اعلی سطح کے اجلاس میں شریک ہوئے. امریکہ، جاپان، بھارت اور آسٹریلیا کے وزرائے خارجہ اس اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں اور امریکہ ان رہنماؤں سے توقع رکھتا ہے کہ وہ چین کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کا مقابلہ کریں گے. سفارتی حلقوں میں 4 ملکوں کے اس اشتراک کو کوئٹ یعنی 4 فریقی اتحاد کہا جاتا ہے. اس اجلاس کے آغاز پر مائک پامپیو نے کہا کہ کوئٹ میں شراکت دار ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے لوگوں اور شراکت داروں کو چین کی کمیونسٹ پارٹی کے استحصال، کرپشن اور جبر سے بچانا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کرونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد مائک پامپیو کو اپنا دورہ مختصر کرنا پڑا. اجلاس سے پہلے مائک پامپیو نے تینوں وزرائے خارجہ سے الگ الگ ملاقات بھی کی. منگل کے روز تینوں ملکوں نے چین پر تنقید کرنے سے گریز کیا. ایک محدود اجتماع ہونے کی وجہ سے کسی مشترکہ اعلامیہ کی توقع نہیں کی جا رہی تھی. ہر ملک کی جانب سے اپنا الگ الگ بیان جاری کرنے کی توقع ہے. طبیعت کا نوبل انعام رواں سال مشترکہ طور پر برطانیہ، جرمنی اور امریکہ کے سائنسدانوں کو دیا گیا ہے جنہوں نے بلیک ہول سے متعلق تحقیق کے دوران اہم انکشافات کیے تھے. فائزہ بخاری کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
ان سائنسدانوں میں برطانیہ کے راجر پینروز، جرمنی کے رائن ہارڈ گینزل اور امریکہ سے تعلق رکھنے والی خاتون سائنسدان اینڈریا گیز شامل ہیں. نوبل ایوارڈ دینے والی رویل سویڈش اکیڈمی کا کہنا ہے کہ انعام تینوں ماہرین کو بلیک ہول سے متعلق ان کی غیر معمولی دریافت کے اعتراف کے طور پر دیا گیا ہے. پینروز برطانیہ کی یونیورسٹی آف آکسفرڈ میں پروفیسر ہیں. وہ ریاضی کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کو ثابت کرنے میں کامیاب رہے کہ بلیک ہولز آئنسٹائن کے عمومی نظریہ اضافیت یعنی جنرل تھیوری آف ریلیٹیویٹی کا براہ راست نتیجہ ہے. نوبل انعام کی کل رقم لگ بھگ 11 لاکھ امریکی ڈالر ہے جس کی آدھی رقم راجر پینروز کو دی جائے گی اور انعام کی باقی رقم رائن ہارڈ گینزل اور اینڈریا گیز میں تقسیم ہوگی. رائن ہارڈ گینزل میکس پلانک انسٹیٹیوٹ فار ایکسٹرا ٹیریسٹریل فزکس اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے، جبکہ اینڈریا گیز یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس سے وابستہ ہیں. یہ دونوں سائنسدان اس امر کو ثابت کرنے میں کامیاب رہے کہ ایک پوشیدہ اور انتہائی بھاری شے ہماری کہکشاں کے مرکز میں ستاروں کے مدار میں موجود ہے. واضح رہے کہ گزشتہ روز طب کا نوبیل انعام بھی مشترکہ طور پر امریکی محققین ہاروی آلٹر، چارلز رائس اور برطانوی محقق مائیکل ہاؤٹن نے جیتا تھا. انہیں یہ اعزاز ہیپاٹائٹس سی وائرس کی دریافت پر دیا گیا ہے. نوبل انعام طب، طبیات، کیمسٹری، ادب، امن اور معاشیات کے شعبوں میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے والوں کو دیا جاتا ہے.
دنیا بھر میں سوشل میڈیا استعمال کرنے والی زیادہ تر لڑکیوں اور نوجوان خواتین کو عموماً ہراساں کیے جانے کے واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بعض صورتوں میں انہیں آف لائن ہونا پڑتا ہے اور کئی بار انہیں ذہنی اذیت سے بھی گزرنا پڑتا ہے. نیلوفر مغل کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
حال ہی میں دنیا کے متعدد ملکوں میں بڑے پیمانے پر کیے جانے والے ایک سروے میں 15 سے 25 سال کی عمروں کی جن 14,000 لڑکیوں اور خواتین کو شامل کیا گیا تھا، ان میں سے نصف سے زیادہ کا کہنا تھا کہ وہ سائبر حملوں کا نشانہ بن چکی ہیں. انہیں آن لائن ہراساں کیا گیا اور قابل اعتراض پیغامات بھیجے گئے۔ یہ سروے بچوں اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک عالمی تنظیم پلان انٹرنیشنل نے کرایا تھا، جس کے دفاتر دنیا کے 71 ملکوں میں قائم ہیں۔ اس سروے میں 22 ملکوں کی لڑکیوں اور خواتین سے انٹرویوز کیے گئے تھے، جس سے ظاہر ہوا کہ سوشل میڈیا خواتین اور لڑکیوں کو ہراساں کیے جانے کے ایک اور ذریعے کے طور پر سامنے آیا ہے۔ پلان انٹرنیشنل کی چیف ایگزیکٹو این برجٹ نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ اگرچہ ان حملوں کی نوعیت جسمانی نہیں ہوتی، لیکن اکثر اوقات یہ دھمکی آمیز ہوتے ہیں اور نوجوان خواتین کی آزادی اظہار کے اپنے حق کو محدود کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہراساں کیے جانے کے واقعات سے نوجوان خواتین، بالخصوص لڑکیاں، اکثر اوقات آف لائن ہو جانے پر مجبور ہو جاتی ہیں، جس سے ان کی ان صلاحیتوں کو نقصان پہنچتا ہے جس سے وہ قائدانہ کردار ادا کرنے کے قابل بن سکتی تھیں۔ گارڈین میں شائع ہونے والی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سروے میں 20% نوجوان خواتین کا کہنا تھا کہ ہراساں کیے جانے کے بعد انہیں سوشل پلیٹ فارم سے آف لائن ہونا پڑا، جبکہ مزید 12% نے کہا کہ آن لائن دھمکی ملنے کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا استعمال کرنے کے اپنے طریقہ کار کو تبدیل کر دیا۔ 40% نوجوان خواتین کا کہنا تھا کہ انہیں فیس بک کے پلیٹ فارم پر ہراساں کیا گیا، جبکہ کئی دوسری خواتین اور لڑکیوں نے اپنے انٹرویوز میں بتایا کہ ان کے ساتھ ہراساں کیے جانے کے واقعات سوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹ فارمز پر بھی پیش آئے، جن میں انسٹاگرام، واٹس ایپ، اسنیپ چیٹ، ٹویٹر اور ٹک ٹاک شامل ہیں۔ سروے سے یہ بھی پتا چلا کہ لڑکیوں اور خواتین کو صرف جنس کے ناطے ہی نہیں بلکہ ان کی نسل اور شناخت کی بنیاد پر بھی ہدف بنایا گیا۔ آن لائن ہراساں کیے جانے کے واقعات مختلف طریقوں سے پیش آئے۔ کچھ لوگوں نے نازیبا اور قابل اعتراض زبان استعمال کی، کچھ نے بدنام کرنے اور جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کی دھمکی دی، جس کے نتیجے میں انٹرویوز میں شامل 1/4 خواتین کا کہنا تھا کہ اس کے بعد وہ خود کو جسمانی طور پر محفوظ نہیں سمجھتی۔ 2018 میں اقوام متحدہ نے دنیا بھر کے ممالک پر زور دیا تھا کہ وہ خواتین کو آن لائن ہراساں کیے جانے کے واقعات کی روک تھام کے لیے قانون سازی کریں تاکہ وہ آزادی اظہار کا اپنا حق استعمال کر سکیں۔ دنیا کے کئی ممالک نے آن لائن ہراساں کرنے کو سائبر کرائم کا درجہ دے دیا ہے۔ خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے نگہباں بین الاقوامی گروپ پلان انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی عالمی وبا پھیلی ہوئی ہے اور لوگوں کی اکثریت اپنے گھروں تک محدود ہے، خواتین بھی اپنا وقت ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر صرف کر رہی ہیں۔ یہ سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ خواتین کو سوشل پلیٹ فارمز پر ایک محفوظ ماحول کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔
خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ اور تجزیاتی رپورٹیں۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، جبکہ افغان شہری یہ جاننے کے منتظر ہیں کہ دونوں فریقوں کے درمیان جب بھی کوئی معاہدہ ہوگا وہ افغانستان میں کیا تبدیلیاں لائے گا، کیا 19 سال کے دوران حاصل کی گئی آزادیاں اور حقوق محفوظ رہیں گے، کیا خواتین کے حقوق کا تحفظ ہو سکے گا۔ آئیے ارم عباسی کی رپورٹ میں آپ کو تفصیل سنواتے ہیں۔
مشبہات کی
دوحہ میں امن مذاکرات کے کلیدی موضوع یعنی افغان خواتین کے حقوق پر قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نعیم نے اپنی گفتگو میں طالبان کے موقف کی وضاحت کی ہے۔
میرا یہ کہنا ضروری ہے کہ ہمارے پاس اپنا ملک، اپنی قوم اور اپنی اقدار ہیں۔ ہم دوسرے معاشروں کی اقدار کو اپنا نہیں سکتے اور نہ ہی انہیں اپنے معاشرے پر مسلط کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ان اقدار کی بنیاد پر خواتین کے حقوق کا جواز پیش نہیں کر سکتے جو امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک میں موجود ہیں۔ ہماری قوم یہ بالکل نہیں چاہتی، ہماری قوم مسلمان ہے۔
دیگر کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران افغانستان کی خواتین نے نئے حقوق اور مواقع کے حصول کے دوران اپنی اسلامی اقدار کو محفوظ رکھا ہے۔
کسی بھی افغان عورت نے اپنی اسلامی اقدار کو نہیں چھوڑا ہے۔ ہر افغان عورت اسلامی اور افغان ثقافتی اقدار کے مطابق اپنی زندگی کے معمولات کو ڈھالنا اور انہی کی بنیاد پر سرکاری ملازمت اور معاشرتی، ثقافتی اور سیاسی کام کرنا چاہتی ہے۔
افغانستان میں مفاہمت کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلم خلیل زاد کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر واشنگٹن کا موقف مستحکم ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں رواں ماہ امریکی قانون سازوں کو بریفنگ بھی دی۔
I want to assure you that
human rights, women's rights.
میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انسانی حقوق، خواتین کے حقوق، اقلیتوں اور بچوں کے حقوق اور افغانستان کے ان تمام شہریوں، خصوصاً خواتین کے حقوق کا تحفظ امریکہ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے.
جب طالبان ماضی میں اقتدار میں تھے تو انہوں نے ٹیلی ویژن پر پابندی عائد کر دی تھی اور زیادہ تر ریڈیو اسٹیشنز کو سختی سے کنٹرول کر رکھا تھا. طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد افغان میڈیا نے ترقی کی، درجنوں نئے ٹیلی ویژن اسٹیشنز اور کئی سو ریڈیو اسٹیشنز شروع کیے گئے. بہت سارے صحافیوں کو اب خدشہ ہے کہ اظہار رائے کے حقوق خطرے میں پڑ سکتے ہیں.
آزادی اظہار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آ کر ہماری قوم کی اقدار کی توہین کرے. یہ امریکہ، یورپ یا کسی اور جگہ بھی قابل قبول نہیں ہے.
افغان جرنلسٹ سیفٹی کمیٹی کا کہنا ہے کہ حکومت کو ان کامیابیوں کا دفاع کرنا چاہیے جو ملک نے ایک آزاد پریس کے قیام کے سلسلے میں حاصل کی ہیں.
حکومت افغانستان نباید،
حکومت آزادانہ رپورٹنگ اور آزاد میڈیا پر فخر کرتی ہے. اگر وہ خود ان آزادیوں کو نقصان پہنچاتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ بات چیت میں اس کے حریف کے ساتھ حکومت کوئی مضبوط دلیل دے پائے گی.
شہریوں نے افغانستان کی جنگ میں خوفناک قیمت ادا کی ہے. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق سن 2019 میں 100,000 سے زیادہ شہری ہلاک یا زخمی ہوئے تھے. طالبان کا موقف ہے کہ انہوں نے شہریوں کی ہلاکتوں سے بچنے کی کوشش کی ہے، گو کہ اس گروپ نے برسوں سے گنجان آباد بازاروں اور شہروں میں خودکش حملے کیے ہیں.
ہر ایک کی اپنی تشریح ہے. یہاں جنگ عام شہریوں کو ہلاک کرنے کے بارے میں نہیں ہے. یقیناً دنیا میں ہر جگہ جنگ میں ہلاکتیں ہوتی ہیں. ہماری پوری کوشش ہے کہ عام شہریوں کی ہلاکتیں نہ ہوں. اسی وجہ سے ہم نے اپنی تنظیم میں ایک کمیشن تشکیل دیا ہے جس کا نام شہری جانوں کے بچاؤ کا کمیشن ہے. ہماری طرف سے شہریوں کا نقصان بہت محدود ہے.
افغانستان کی وزارت دفاع کے نائب ترجمان فواد مینوپال اس سے متفق نہیں ہے.
درواقع طالبان کی دراصل طالبان ہی نے افغانستان میں تشدد اور جنگ کی شدت میں اضافہ کیا. افغانستان کی عوام جانتی ہے کہ طالبان دہشت گرد حملوں میں تیزی لائے ہیں. خودکش حملوں سے لے کر بم دھماکوں میں روزانہ افغان عوام کی قربانی دی جا رہی ہے.
بہت سارے اختلافات کے باوجود طالبان امن معاہدے کے بارے میں پر امید ہے.
ہم امید کرتے ہیں کہ مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچیں. ہم مایوس نہیں ہیں. جس طرح ہم نے امریکیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، اسی طرح اب بھی ہمیں کسی معاہدے پر پہنچنے کی امید ہے. اس میں وقت لگ سکتا ہے، مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن ہم پر امید ہیں.
دوحا میں ہونے والے امن مذاکرات کی انجام کی کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے اور یہ بھی واضح نہیں ہے کہ آیا وہ کسی معاہدے پر پہنچیں گے، مگر اس دوران افغانستان میں لڑائی جاری ہے. نجیبہ خلیل کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ.
امریکہ، روس اور فرانس کے وزرائے خارجہ کی جانب سے جنگ بندی کی اپیلوں کے باوجود آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ناگورنو کاراباخ کے مسئلے پر لڑائی کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی حوالے سے ترکی کے رول کے بارے میں بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری کی اسی بارے میں تفصیلی رپورٹ پیش خدمت ہے.
ناگورنو کاراباخ کے مسئلے کے اوپر آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے اور روس، امریکہ اور فرانس کے وزرائے خارجہ کی جانب سے جنگ بندی کی اپیل کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ جنگ کی شدت میں کوئی کمی نہیں آ رہی اور بدستور سویلینز کی اموات کا سلسلہ بھی جاری ہے. اس سلسلے میں ترکی کے رول کے بارے میں بھی دنیا بھر میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. ہم نے یہ جاننے کے لیے کہ حقیقی صورتحال کیا ہے، دو ممتاز ماہرین، پولیٹیکٹ واشنگٹن کے عارف انصار اور ترکی میں مقیم پاکستانی تجزیہ کار اور صحافی ڈاکٹر فرقان حمید سے گفتگو کی. عارف انصار نے صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے بتایا.
جی، تھریٹ تو ہے، اور جب ہم اس کانٹیکس میں جعفری صاحب دیکھیں کہ اس ریجن اور ترکی سے ریلیٹڈ اور جو مسائل چل رہے ہیں اور دوسرے ممالک بھی، جب ان کو ہم ایسا ہول دیکھتے ہیں، ایسا بشمول کر کے دیکھیں، تو پھر اس کی جو رسک ہے وہ بڑا لگتا ہے. انڈیویجولی تو اگر وہ صرف وہی آذربائیجان اور آرمینیا کا معاملہ ہوتا تو پھر تو شاید ہم کہہ سکتے تھے کہ اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے. اور جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو وہ علامت بھی اس کی ہے کہ یہ جو کہیں ایک بڑی جنگ میں تبدیل نہ ہو جائے. خاص طور پہ اگر ہم پھر وہی بعد لیبیا کی سچویشن دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ روس سے ریلیٹڈ معاملات میں بھی جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں یا کاکس کا علاقہ ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیلاروس میں پہلے ہوئے واقعات، اب خبریں آ رہی ہیں کہ کرگستان میں بھی الیکشن سے ریلیٹڈ وائلنس ہو رہا ہے، انریسٹ بڑا ہے، تو ایک وائڈر انسٹیبلٹی کا اشارہ ہے.
دیکھیے او ایس سی جو ہے وہ پہلے سے بھی کوشش کرتا رہا ہے اس معاملے کو حل کرنے کی لیکن ناکامی ہوئی ہے. تو کیا یونائٹڈ نیشنز اس معاملے میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی کسی مصالحت کے لیے؟
کر تو سکتی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ پرانے مسائل جو چل رہے ہیں, جو بھی ہم کہہ لیں کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی فلسطین والا معاملہ تھا یا کشمیر کانفلکٹ ہے, یہ جو پرانے کانفلکٹ ہیں ان پہ زیادہ کامیابی نہیں ہو رہی یو این کو ریزالو کرنے میں, یا عالمی طاقتوں کی اس میں جو پیش رفت نہیں کر پا رہی, اور اس وجہ سے ڈسٹرسٹ بڑھ جاتا ہے اور پھر بات جو ہے وہ وائلنس کی طرف چلی جاتی ہے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ بائی فورس جو ہے کوئی راستہ نکالا جائے. لیکن اس میں تو یہی لگتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ ترکی اور روس جو ہیں وہ اگر کسی لحاظ سے آگے بڑھیں اور اس مصالحات کی طرف جائیں تو ہو سکتا ہے بات آگے بڑھ سکتی ہے. لیکن معاملہ یہی ہے جس طرح ترکی کی طرف سے بھی بیان آیا کہ اگر یہ طاقتیں فرانس روس اور امریکہ منسک گروپ بھی جسے کہتے ہیں اگر ماضی میں اس کو نہیں سالو کر سکے ابھی تک تو اب کس طرح سے اس کو آگے لے جا سکتے ہیں.
لیکن سوال یہ ہے کہ روس تو ایک فریق ہے اس میں آرمینیا کو سپورٹ کر رہا ہے جو آبزرورز کہہ رہے ہیں, تو روس کس طرح سے مصالحت کرا سکتا ہے؟
مطلب وہ انفلوئنس رکھتا ہے. ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہی پارٹیز مصالحت کرا سکتی ہیں جن کا انفلوئنس اور لیوریج ہے اس معاملے میں, اور ڈائریکٹلی اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے کہ روس کا تو بیس بھی ہے آرمینیا میں ملٹری, اور بہت آرمینیا دونوں جو آرمینیا اور آذربائیجان ہیں وہ فارمر ریپبلکس بھی ہیں روس کی, اور روس کے کچھ پرانے ڈیسیجنز جو ہیں وہ بھی اس کا کاز ہیں جو معاملات بعد میں جا کے بنے ہیں. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ روس جو ہے کا رول امپورٹنٹ ہے اس میں, اور وہ پھر ترکی کے ساتھ ان کے معاملات چلتے بھی رہتے ہیں, بعض معاملات میں شاید کنورجنس بھی ہو لیکن بہت سے معاملات میں ان کی جو ہے آگے پیچھے معاملات چلتے رہتے ہیں, ڈفرینسز بھی ہیں. تو اس لیے میرا خیال میں کہ دو ممالک, اور اگر ہم دیکھا جائے تو روس ایران اور ترکی جو ہیں وہ کسی لحاظ سے بہت سے معاملات پہ ایگری بھی کرتے ہیں.
ترکی اور ایران ویسے تو قریبی دوست بھی ہیں, اتحادی بھی ہیں, لیکن اس مسئلے پر ان کے درمیان ان کے جو موقف ہیں مختلف ہیں, یہ کس طرح سے پلے آؤٹ کریں گے سچویشن میں؟
جو ایک زاویہ لیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ویسے جو ان کی تین ممالک کی بہت سی معاملات پہ الائنمنٹ رہتی ہے لیکن اس معاملے پہ خاص طور پہ وہ مختلف جگہ پہ ہیں, اور وہ ایک قسم کا ان کا وہ جو ہے ڈفرینسز جو ہیں ان کی جو الائنمنٹ کو ہو سکتا ہے بڑھا دے, لیکن نان دا لیس جو ان کی موجود جو ایران اور ترکی کے تعلقات ہیں وہ اگر اس کو اچھے طریقے سے یوز کیا جائے روس بشمول تو وہی ایک راستہ ہے جو کہ آگے بڑھا سکتا ہے. ایران مطلب تو زیادہ تر تو اپنے بارڈر کی وجہ سے خائف ہے, اور وہ بھی اس وجہ سے بھی کہ ادھر بھی آذربائیجان کی پاپولیشن ہے اس ایتھنیسٹی کی, اور وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی سچویشن بنے کہ جس میں بارڈرز چینج ہونے کی بات ہو جائے یا وہ ان کے اوپر بھی اثر پڑے کیونکہ ان کی بھی وہاں پہ پاپولیشن ہے. کیونکہ یہ ماضی کے کانفلکٹس ہیں, نیشن اسٹیٹ بعد میں آئی اس کی وجہ سے بارڈر بن گئے, تو اس وجہ سے یہ معاملات کو پیچیدہ کر دیتا ہے. لیکن پھر بھی بات وہی ہے کہ جو بڑے ممالک ہیں وہ اگر کسی لحاظ سے کنٹین کر سکیں, اور وہی بات ہے کہ اس وقت ایک جو حل ہے وہ تو یہی ہے کہ ٹیبل پہ آ کے بیٹھا جائے, سیز فائر کیا جائے, اور لیکن جب تک کہ وے فارورڈ پہ اگری نہ کیا جائے کہ ناگورنو کاراباخ کا فیوچر کیا ہے اور کس طریقے سے اس کو حل کیا جا سکتا ہے تب تک معاملات ٹھیک نہیں ہوتے, اور پھر وہی ہے کہ پھر وائلنس کی طرف بات چلی جاتی.
بہت شکریہ عارف انصار صاحب. ڈاکٹر فرقان حمید, آذربائیجان اور آرمینیا کا جو جھگڑا ہے اس کے حوالے سے ترکی کے رول کے بارے میں بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں دنیا میں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ترکی وہاں دہشت گرد بھیج رہا ہے آذربائیجان. ترکی کی حکومت کا کیا موقف ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟
انہوں نے کیٹیگوریکلی وہ کہا ایسی کوئی نہیں ہے, ہم نے فوجی جو ہے وہ ہم فوجی سامان جو ان کے تحت اگریمنٹ ہے جو ان کے ساتھ ہمارے معاہدے طے پا چکے ہیں اس کے تحت ہم جو ہے فوجی سبز سامان جو ہے وہ ڈرون خاص طور پر یہ سارا یہ بھجوا رہے ہیں, یہ ہم لوگوں کے یہ دونوں ملک کے درمیان جو معاہدے پہلے کے ہوئے ہوئے ہیں اسی کے تحت جو آلریڈی جو ہم پہنچے ہوئے, مزید جو ہے وہ سی ایس جو الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ سی ایس مجاہدین کرائے حاصل کر کے ترکی کے راستے پہلے وہ غازی اتیپ آتے ہیں, پھر استنبول آتے ہیں, اور استنبول سے آگے جو ہے وہ باکو چلے جاتے ہیں. ایسے کوئی حکومت جو کیٹیگوریکلی اس کی ترتیب کی, ایسے کوئی وہ نہیں ہے جو یہ الزامات جو ہے یونان اور ارمینیا کی طرف سے اور فرانس کی طرف سے لگائے.
اچھا فرقان حمید صاحب, یہ بتائیے کہ ایک طرف تو ترکی کے روس کے ساتھ بہت تعلقات ہیں, لیکن آرمینیا اور آذربائیجان کے مسئلے پر روس اور ترکی ایک دوسرے کے حریف ہیں, کیا اس سلسلے میں کوئی گفت و شنید ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ روس نے, امریکہ نے اور فرانس نے, انہوں نے بھی اپیل کی ہے کہ سیز فائر ہونا چاہیے. ترکی کا کیا موقف ہے, سیز فائر ہونا چاہیے یا یہ کہ جنگ جاری رہنی چاہیے؟
ہاں نہیں, ترکی کا بڑا واضح موقف ہے, ترکی اور آذربائیجان کے ساتھ ایران کے دونوں کا ایک جیسے موقف ہے, جب کیونکہ یہ 26 سالوں سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے. اس مسئلے کو نو ایس او ایس ای نہ حل کر سکی ہے, نہ یو این او حل کر سکی ہے, نہ کسی اور بین الاقوامی ادارے نے حل کیا ہے. ہم ہمیشہ مذاکرات کی پیشکش کرتے رہے ہیں, آذربائیجان کرتا رہا, لیکن کسی نے کوئی کچھ نہیں سنا. کچھ وہ طاقت کے ذریعے ہی جو ہے اس کو حاصل کیا جا رہا ہے, کیونکہ یہ ہم لوگ اس پہ حملہ ہم نے نہیں کیا, حملہ جو ہے وہ آرمینیا نے کیا ہے. آرمینیا ہی نے کاروبار پر قبضہ کیا تھا, حالانکہ یو این او باقی ہمارا اچھی طرح جانتے ہیں کہ علاقہ جو ہے یہ آذربائیجان کا حصہ یو این کے چارٹر کے تحت, یو این او کے تحت بھی کوئی ایگریمنٹ ہے, یہ یو این او نے یہ ایریا جو ہے وہ آذربائیجان کا حصہ قرار دے رکھا ہے. لیکن اس کے باوجود اس مسئلے کو حل نے مذاکرات کے ذریعے 26 سال گزر چکے ہیں, 10 سال جو او ایس سی اس پہ مذاکرات بھی کرتی رہی ہے, مینسک گروپ میں اس میں جو امریکہ, فرانس اور باقی ممالک بھی شامل ہیں, لیکن اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکا. اب یہی ہے کہ آذربائیجان اپنے جو علاقوں پر قبضہ کیے ہوئے ان علاقوں کو آزاد کروا رہا ہے, تو جہاں تک آزاد ہوتے ہیں تو ہم ان کی آذربائیجان کی حمایت کو جاری رکھواتے ہیں.
اور ایران کے ساتھ اس مسئلے پر ترکی کا کیا رویہ ہے؟ کیا ایران بھی وہی سمجھتا ہے جو ترکی سمجھ رہا ہے, یا ترکی اور ایران کے درمیان؟
آذربائیجان جو ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہے, جیسے ہمارے یہاں پنجاب جو ہے مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب دو حصوں میں ڈیوائڈ ہے, اسی طرح آذربائیجان دو حصوں میں ڈیوائڈ ہے. ایک آذربائیجان ملک ہے جو بالکل انڈیپینڈنٹ ہے, جس کے صدر جو ہے الہام الیف ہے, جبکہ ایک حصہ جو ہے وہ ایران کے اندر واقع ہے. 42% جو ہے ایران کی آبادی کا وہ یہ آذربائیجانی ہے, یعنی وہ ان کی زبان جو ہے ترکی زبان ہے, آذربائیجان کی زبان بھی ترکی زبان ہے, ترکی کی زبان ترکی زبان ہے. لیکن اس وقت جو ہے ایران جو ہے وہ پچھلی دفعہ بھی یہ ہوا تھا کہ ایران نے آرمینیا کی حمایت کی تھی, اس دفعہ بھی جو ہے وہ آرمینیا کی حمایت کہہ رہا ہے آذربائیجان کو, کیونکہ ایران کو خطرہ یہ لاحق ہے کہ اگر ہم نے آذربائیجان کی حمایت کی تو آذربائیجان کے لوگ جو ہیں ایران میں آباد ہے وہ آئندہ آذربائیجان کی آزادی کے لیے لڑائی لڑیں گے, آذربائیجان کا حصہ بننے کو ترجیح دیں گے. اس لیے ایران اب جو ہے اس سلسلے میں بڑا محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہے, وہ کھلے عام تو آرمینیا کی حمایت نہیں کر رہا, لیکن اس کی پشت پناہی جو ہے وہ آرمینیا کی کر رہا ہے.
بہت شکریہ آپ کا.
ناگورنو کاراباخ کے تنازع کے بارے میں ایک تفصیلی اور تجزیاتی رپورٹ پیش کر رہے تھے قمر عباس جعفری. ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ لوگوں سے میل ملاپ ہماری شخصیت پر ایسے ہی اثر انداز ہوتا ہے جیسے ورزش ہمارے جسم پر. کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لوگوں کو جو فاصلے اختیار کرنا پڑے ہیں وہ ان کی نفسیات پر گہرا اثر چھوڑ رہے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ سعدیہ زیب رانجا کی رپورٹ میں تفصیل سناتے ہیں.
ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ کرونا کی وبا اور سماجی فاصلہ رکھنے کی احتیاطی تدابیر پر زور نے ہمیں کچھ اور تنہا اور لوگوں کی قربت نے کچھ پریشان کرنا شروع کر دیا ہے.
میں سب سے زیادہ زور تنہائی اور اکیلے پن کے اثرات پر دینا چاہوں گا, کیونکہ یہ وہ پہلو ہے جو ہماری ذہنی اور جسمانی صحت دونوں کو متاثر کرتا ہے. وہ لوگ جو طویل عرصے تک تنہا رہتے ہیں, مثلاً جیل, اسپتال یا پھر آپ کہہ لیں انٹارکٹیکا وغیرہ میں, تو ان کی سماجی روابط کی صلاحیتیں یقیناً کچھ متاثر ہوتی ہیں.
مارکیان پروہسکو نے تقریباً 2 مہینے قطب جنوبی میں گزارے. وہ 2019 میں قطبی علاقے میں رہنے کے تجربے پر کتاب لکھنے کے لیے وہاں گئے تھے اور قرنطینہ کے دنوں نے انہیں اس تجربے کی یاد دلا دی.
جب آپ گھر پہ رہتے ہیں تو بعض اوقات کسی سے ملنا پسند نہیں کرتے, لیکن یہ آپ کا اپنا انتخاب ہوتا ہے. تاہم جب حالات آپ کو تنہا رہنے پر مجبور کر دیں تو اچانک آپ کو لگتا ہے کہ آپ تو پابند ہو گئے ہیں اور چاہتے ہوئے بھی کہیں نہیں جا سکتے. قطب جنوبی میں بھی بالکل ایسا ہی احساس ہوتا ہے.
اس مہم جوئی سے واپس معمول کی طرف لوٹنے میں مارکیان کو کچھ وقت لگا.
جب میں واپس آیا تو ایک طرف تو میں کچھ ہفتے تھوڑا الگ تھلگ رہنا چاہتا تھا, صرف اپنے گھر والوں سے ہی بات کرتا تھا, لیکن میں اب کیسے وضاحت کروں, یعنی معمول کی زندگی شروع میں کچھ بے معنی سی لگنے لگی تھی. جب میں باہر جاتا تو سوچتا کہ یہ سب لوگ کہاں اور کیوں جا رہے ہیں.
ماہرین کہتے ہیں کہ اس بارے میں شبے کی گنجائش کم ہے کہ وبا کے دوران لوگ سماجی میل ملاپ کی اپنی کچھ صلاحیتیں کھو دیں گے. تنہائی میں گفتگو کی صلاحیت ایسے ہی متاثر ہوتی ہے جیسے کہ ورزش کے بغیر پٹھوں کی نشو نما رکنا. اس لیے اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے.
انسانوں سے میل ملاپ ورزش، کام، خوراک اور نیند سے کسی طور کم اہم نہیں ہے. یہ بہت اہم جزو ہے. اگر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کوارنٹین میں آدھا گھنٹہ ورزش پر صرف کرنا ضروری ہے تو انہیں لوگوں سے بات چیت کی اہمیت کو بھی سمجھنا چاہیے.
ماہرین کے مطابق چھوٹی سی بات بھی مددگار ہو سکتی ہے.
اگر لوگ اپنی ذہنی صحت کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو میرا انہیں مشورہ ہے کہ وہ اپنے کسی ایسے پرانے دوست کو کال کریں یا ملاقات کریں جسے ملے عرصہ ہو گیا ہو.
جلد یا بدیر یہ وبا ختم ہو ہی جائے گی اور لوگ پھر سے معمول کی زندگی کی جانب لوٹ آئیں گے. این آر آئی کے ساتھ سعدیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
لبنان کو عشروں کی سرکاری بد انتظامی، بدعنوانی اور لبنانی رہنماؤں کی جانب سے بامانی اور پائیدار اصلاحات کرنے کی بار بار ناکامی کے نتیجے میں سنگین اقتصادی بحران کا سامنا ہے. 4 اگست کے تباہ کن دھماکے نے اقتصادی شعبے اور اداروں کی اصلاحات، بہتر حکمرانی اور جاری بدعنوانی کے خاتمے کے لیے جس نے لبنان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، لبنانی عوام کے مطالبات کو اور اجاگر کر دیا ہے. امریکہ لبنانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے، جن کا کہنا ہے کہ معاملات کا جوں کا توں جاری رہنا ناقابل قبول ہے. لبنان کے عوام کو جبکہ اقتصادی بحران اور COVID-19 کی عالمگیر وبا کے نتیجے میں مصیبت کا سامنا ہے، ایران کی پشت پناہی میں حزب اللہ اور اس کے حامی اپنی دہشت گرد اور غیر قانونی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے لبنان میں عشروں سے جاری مستقل سیاسی بدعنوانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. 8 ستمبر کو امریکہ نے انتظامی حکم نامے 13224 کے تحت حزب اللہ کو مادی اعانت مہیا کرنے پر یوسف فنیانوس اور علی حسن خلیل کے خلاف تعزیرات عائد کر دیں. یہ دونوں سابق وزراء ہیں. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ لبنان کی سابق کابینہ میں فنیانوس اور خلیل نے حزب اللہ کو سیاسی اور اقتصادی مراعات دیں، جن میں اس بات کو یقینی بنانا شامل تھا کہ حزب اللہ کی ملکیت والی کمپنیوں کو لاکھوں ڈالر کے سرکاری ٹھیکے دیے جائیں اور ساتھ ہی سرکاری وزارتوں سے رقوم حزب اللہ سے منسلک اداروں کو منتقل کر دی گئیں. یوسف فنیانوس ٹرانسپورٹیشن کے ایک سابق وزیر ہیں، جبکہ علی حسن خلیل خزانہ، صحت اور زراعت کے سابق وزیر ہیں. دونوں نے سرکاری فنڈز اس دہشت گرد گروپ کو منتقل کرنے کے لیے اپنے عہدوں سے ناجائز فائدہ اٹھایا. وزیر خارجہ پومپیو نے لکھا ہے کہ حزب اللہ کا اپنی بقا کے لیے لبنان کے بدعنوان سیاسی نظام پر انحصار ہے، جو کوئی بھی حزب اللہ کے سیاسی یا اقتصادی مفادات کو فروغ دینے میں مدد دے رہا ہے وہ مؤثر حکمرانی کی بچی کچی حیثیت کو مزید نقصان پہنچا رہا ہے اور دہشت گردی کی مالی معاونت میں سہولت دے رہا ہے. ایک تحریری بیان میں محکمہ خزانہ نے اس جانب توجہ دلائی کہ لبنان میں مختلف سطحوں پر جو بحران درپیش ہے، اس کا تعلق عشروں کی بدعنوانی اور اقتصادی بد انتظامی سے ہے. 2019 سے پورے ملک میں مختلف فرقوں کی جانب سے جو مقبول عام احتجاجی مظاہرے ہوتے رہے ہیں، ان میں سیاسی اور اقتصادی اصلاحات کا مطالبہ کیا جاتا رہا ہے. ان احتجاجی مظاہروں میں تمام کے تمام حلقوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اصلاحات کے لیے اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور بعض گروپوں کی بدعنوانی کا پردہ چاک کریں، جن میں حزب اللہ شامل ہے. وزیر خزانہ اسٹیون منوچن نے کہا ہے کہ لبنان میں بدعنوانی عام ہو چکی ہے اور حزب اللہ نے اپنے مذموم اثر و نفوذ کو پھیلانے کے لیے سیاسی نظام کا غلط استعمال کیا ہے. لبنان کے عوام اصلاحات کا جو مطالبہ کر رہے ہیں، اس میں امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہے اور جو بھی ان پر جبر روا رکھے گا اور ان کا استحصال کرے گا، ان کو نشانہ بنانے کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال جاری رکھے گا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو ختم ہوتا ہے. بہجت چلانی کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.